أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات على محمد وآل صل على محمد وآل محمد. میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں، عالم اسلام کی خدمت میں آمد ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ اس مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں جو مہینہ شہر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے. حضور فرماتے ہیں: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ تینوں مہینے جو گزرے ہیں، ماہ رجب، ماہ شعبان اور اب ماہ رمضان کی پہلی تاریخ گزر چکی. یہ مہینہ جیسا کہ حضور نے فرمایا، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر یہ مہینہ قرآن مجید سے منسوب ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا جو تعارف کروایا گیا ہے وہ قرآن مجید سے کروایا گیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. ماہ مبارک رمضان کا تعارف قرآن سے ہے. بہار قرآن کا یہ مہینہ ہے. قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید دستور حیات بشر ہے، قانون الہی لکھا گیا ہے تاکہ اس کے سانچے میں انسانوں کو ڈھالا جا سکے، اور اسی اعتبار سے مدارج کو طے کیا جاتا ہے. قرآن کی آیتوں کے اعتبار سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. آواز آئے گی اقرا و ارقا، یعنی قرآن پڑھتے جاؤ اور بلندیاں حاصل کرتے جاؤ. قرآن کی آیتوں کے مطابق درجات بہشت، بہشت کے درجات قرآن کی آیتوں کے مطابق. جب تک کہ کوئی انسان قرآن کی آیت پر فائز نہیں ہوگا، اس مقام پر نہیں پہنچے گا، اس آیت پر عمل نہیں کرے گا، جنت کا مستحق نہیں بن سکتا. جنت در حقیقت قرآن مجید کے تمام کلمات سے بنائی گئی ہے. لہذا قرآن مجید کئی اعتبار سے اہمیت رکھتی ہے، اور خاص یعنی قرآن قیامت میں بھی کام آئے گی، برزخ میں بھی کام آئے گی، محشر میں بھی کام آئے گی. قرآن شفیع ہے، شفاعت کرنے والی ہے. لیکن حقیقت میں قرآن مجید کا نزول اس لیے ہے تاکہ بشریت کو کمال بخشا جا سکے، بشریت کی تکمیل کے لیے قرآن کے سانچے میں ڈھلنا ضروری ہے. اگر قرآن کا نزول قرآن کو نازل کرنا مقصود نہ ہوتا تو انسان کو خلق ہی نہ کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسان کو خلق کیا ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے خلق کیا ہے، کیونکہ قرآن کا نزول حتمی تھا اور قرآن سے پہلے قرآن جیسی کتابیں جو ہیں وہ پہلے بھیجی گئیں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف عیسیٰ، یہ سب قرآن مجید کا ہی نزول ہے، قرآن مجید ہی کا جو ہے وہ ستھی، اسی کا یعنی قرآن مجید در حقیقت وہ کتاب ہے، وہ نصاب ہے جو اعلیٰ کلاس کے لیے ہے، اعلیٰ درجے کے لیے ہے. اور اس سے پہلے درجات کے لیے تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، دیگر کتب آسمانی نازل ہوئے اس دور کے، اس بشر کے تقاضوں کے اعتبار سے، جس طرح سے کے جی والوں کے لیے بھی نصاب کی ضرورت ہے اور جو ہے نا پی جی والوں کے لیے بھی نصاب کی ضرورت ہے، تو یہ نصاب جو ہے اس اعتبار سے بنایا گیا. تو کیونکہ قرآن مجید کا نزول حتمی تھا لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشر کو خلق کیا تاکہ بشریت کو قرآن کے سانچے میں ڈھال کر ارتقا بخشا جا سکے اور معراج عطا کی جا سکے بشریت کو. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز معراج ہے مومن کی. روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے، یعنی انسانیت کو سنوارنے نکھارنے کے لیے قرآن مجید کو کا نزول ضروری تھا تاکہ انسانیت نکھرے، انسانیت کو، انسانوں کو پاک صاف کرنے کے لیے، انسانوں کو ارتقا بخشنے کے لیے قرآن مجید کا نزول ضروری تھا. اسی لیے کہا گیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پہلے الرحمن یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ در حقیقت قرآن کی صورت میں ہے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان سے پہلے ہے علم القرآن، خلق الانسان بعد میں ہے، علم القرآن پہلے ہے. یعنی سب سے بڑی رحمت پروردگار کیا ہے؟ نزول قرآن. نزول قرآن سب سے بڑی رحمت پروردگار ہے، یعنی یہ ضروری ہے. اور ماہ مبارک رمضان جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور یہ مہینہ رکھا گیا ہے قرآن کے لیے. ورنہ آپ دیکھیں یہ روزے تو لعلکم تتقون ہیں، روزہ جو نماز کی طرح روزہ ہے، لیکن رمضان جو ہے وہ نماز اور روزہ اور دیگر چیزیں ضمنی ہیں. میں حقیقت میں اصل جو چیز ہے وہ ہے ماہ مبارک رمضان یعنی قرآن. قرآن جو ہے بہت ہی ضروری ہے. قرآن در حقیقت صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید وہ سانچہ ہے جس میں ڈھلنے کی ضرورت ہے. اور جب تک قرآن مجید کو کہ آپ تلاوت نہیں کریں گے، یہ مدارج ہے، یہ درجات ہیں، مراحل ہیں. اگر آپ قرآن پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے نہیں. سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، ورنہ صرف پڑھنے کے لیے پڑھنا نہیں ہے کہ تلاوت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ صرف ثواب کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں، انہیں قرآن مجید سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہیں عمل نہیں کرنا ہے، اس کے سانچے میں نہیں ڈھلنا ہے. تو یہ بہت ہی جو ہے عجیب بات ہے کہ لوگوں نے آج تک مقصد نزول قرآن نہیں سمجھا کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، کہ کیوں جو ہے قرآن مجید کو نازل کیا گیا، کس وجہ سے نازل کیا گیا. کیا صرف تلاوت کے لیے نازل کیا گیا کہ لوگ قرآن پڑھتے رہیں، گھول کے پیتے رہیں، یا جو ہے جہیز میں، بیٹی کے جہیز میں دینے کے لیے، یا جو ہے کسی یا بیمار کو ہوا دینے کے لیے، اس کے لیے تو قرآن نہیں آیا ہے. تاخ میں سجانے کے لیے قرآن نہیں آیا ہے. قرآن انسان کے وجود کا حصہ بننے کے لیے آیا ہے، روح کا حصہ بننے کے لیے آیا ہے. جو اصل انسانیت ہے اس کا دار و مدار قرآن مجید پر ہے. مسلم معاشرے کا دار و مدار قرآن مجید پر ہے کہ یہ قانون الہی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ پہلے اس پر ایمان لاؤ. ابھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک قرآن پہ ایمان ہی نہیں لائے اور مسلمان بن گئے؟ نہ معلوم کتنی بار رمضان آیا اور چلا گیا، کتنے مرتبہ جو ہے ہم قرآن ہم نے پڑھا. تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مساجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہر فرقہ قرآن پڑھتا ہے، ہر مسلک قرآن پڑھتا ہے، لیکن صرف پڑھنے کے لیے پڑھتا ہے، سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتا، نہ عمل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اور نہ اس پر کوئی جو ہے معاشرہ اس پر جو ہے ڈیپینڈ ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم، کہ قرآن مجید پر در حقیقت یہ ایمان ہی نہیں لائے. وہ لوگ جو قرآن مجید سے اپنی قضاوت نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ در حقیقت قرآن پر ایمان نہیں لائے ہیں. اگر قرآن پر ایمان لائے ہیں تو قرآن کو قضاوت کی کتاب کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ مسلمان معاشرہ اپنے مسائل کو کہاں حل کرتا ہے؟ جب ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان، تو کیا قرآن حکم نہیں ہے؟ قرآن موجود نہیں ہے؟ جب قرآن موجود ہے اور قرآن اختلافات کی رفع کے لیے آئی ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف مسلمانوں کے بیچ میں، جھگڑا مسلمانوں کے بیچ میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ قرآن کو نہیں ماننا چاہتے، اس کے حکم کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اور اگر حکم کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تو قرآن کی قانونی حیثیت کا مسلمان قائل نہیں ہے. اگر قرآن کی قانونی حیثیت کا اگر قائل نہیں ہے تو قرآن بھی اس کو مسلمان ہونے کا قائل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کوئی معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. جب تک کہ قرآن مجید پر عمل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک، اور قضاوت خاص طور پر قضاوت اس سے مسئلے کو اگر حل نہیں کریں گے، حکم قرآن کو اگر نہیں مانیں گے، حکم خدا کو اگر مسلمان تسلیم نہیں کرے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے، وہ ملت مسلمان ملت نہیں ہے. اس پر ان مسلمانوں کو بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے، ایمان لانے کی ضرورت ہے قرآن مجید پر. کئی بار میں یہ مثال دے چکا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بینک کے اوپر ایمان ہوتا ہے، یعنی اس پر اعتماد ہوتا ہے، تو آپ پوری پونجی لے جا کر اس بینک میں رکھ دیتے ہیں. جیب میں کم رکھتے ہیں، بینک میں زیادہ رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ جیب میں زیادہ رکھیں بینک میں کم رکھیں، بینک میں زیادہ رکھتے ہیں جیب میں کم رکھتے ہیں. اگر آپ کو قرآن مجید کی باتوں پر یقین ہے تو آپ قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے سب کچھ قرآن کے حوالے کر دیں گے، اپنے پاس کم رکھیں گے، قرآن کے پاس زیادہ رکھیں گے. قرآن کی بات کو پر یقین کریں گے، اگر آپ قرآن کی بات پر اگر آپ کو اعتماد ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم سے تجارت کرو، اگر تم جو ہے ایک چیز دو گے تو ہم 10 گنا تمہیں دیں گے، تو کیا اس کے اوپر مسلمانوں کو یقین ہے یا نہیں ہے؟ وہ چیز مسلمان کرتا ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی ایک رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے 1000 رکعتوں کا ثواب ملے گا، تو وہ تو پڑھ دیں گے. روزہ رکھیں گے تو روزے میں خرچ نہیں ہے، نماز میں خرچ نہیں ہے، دعاؤں میں کوئی خرچ نہیں ہے، تو اس پر تو عمل ہو جائے گا. لیکن جہاں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ صدقہ دو، انفاق کرو، وہاں پر ایمان مسلمانوں کا جو ہے وہاں مقام آزمائش میں آ جاتا ہے. جب سمجھ میں آتا ہے کہ کتنے لوگ واقعی ایمان رکھتے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے صرف جو ہے یعنی قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے مسلمانوں کا، اسی لیے سورہ یوسف میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنْ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کتنے ایسے ایمان لانے والے ہیں جو مشرک ہیں، جو اپنے کو کہتے تو مومن ہیں لیکن حقیقت میں وہ مشرک ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے. اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی کی تاثیر کا اگر قائل ہے تو وہ مشرک ہے. یعنی یہ ہمیں دے سکتے ہیں، ان کی طرف اگر پر امید نظروں سے غیر خدا کی طرف ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ شرک ہے. یعنی اثر تاثیر گزاری اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی اگر پائی جاتی ہے، اگر اس کے ہم قائل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں. چاہے کسی کے ذریعے سے ملے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے گا ہی تو ہمیں ملے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ہمیں نہیں مل سکتا ہے. یعنی سارے اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اس پر بندے کو پوری طرح سے ایمان ہونا چاہیے. بہرحال سنتی اعتبار سے سب پڑھ رہے ہیں قرآن، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، سارے مسلمان ماہ رمضان میں قرآن کھولے ہوئے ہیں، ہم نے بھی کھول دیا ہے. یہ ایک سنت ہے جو ہم نبھا رہے ہیں، ہر سال نبھاتے ہیں، اس سال بھی جو ہے ہم نبھا رہے ہیں. لیکن حقیقت میں ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیے جو بچے اسکول جاتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، وہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ انہیں آخر میں معلوم ہوگا کہ وہ نہ ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ ٹیچرز کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اسکول کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ تو بعد میں معلوم ہوگا، ابھی تو چلنے دیجیے، دنیا تو گزر رہی ہے، گزرتے رہے گی. لیکن جو ہے قرآن مجید مقصد حیات، قرآن مجید بتا رہا ہے، آپ اپنے سے سوچ رہے ہیں کہ میرے لیے کیا مفید ہے اور کیا مفید نہیں ہے، میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. میرے لیے مکان بنانا زیادہ بہتر ہے، دکان کاروبار زیادہ میرے لیے بہتر ہے، میری آل اولاد کے لیے یہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے. یہ ساری چیزیں جو کیا بہتر ہیں اور کیا بہتر نہیں ہیں، یہ آپ خود طے کر رہے ہیں، تو کریے آپ خود طے کر لیجئے کہ آپ کے لیے کون سی چیزیں بہتر ہیں اور کون سی نہیں. یہ اللہ کو طے نہیں کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنے کو اللہ کے حوالے نہیں کیا ہے، جبکہ آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ جو اولاد ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، وہ جب چاہے گا چھین لے گا. ساری چیزیں آپ کو، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، جب چاہے گا وہ اسے چھین بھی سکتا ہے. یہ سماعتیں، یہ بصارتیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. لیکن بہرحال انسان غفلت میں ہے، اس غفلت سے کو جگانے والی ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو دیکھیے، انفارمیشن کی کتاب نہیں ہے کہ لوگ جو ہے اس کو معلومات کی، اطلاعات کی کتاب سمجھ کر پڑھیں کہ یہ جو ہے اس میں معلومات حاصل ہو جائیں اور جو ہے علم حاصل ہو جائے. یہ معلومات کے لیے نہیں بھیجی گئی ہے، یہ آپ کو بدلنے کے لیے بھیجی گئی ہے. کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ زندہ صلاحیت ہو کہ آپ کو تبدیل کر دے. قرآن جو ہے انسان سازی کا کارخانہ ہے، جہاں اسلام سازی کا کارخانہ ہے، ایمان سازی اور عرفان سازی کا کارخانہ ہے. قرآن مجید انسان بناتا ہے، مومن بناتا ہے، مسلمان بناتا ہے. قرآن مجید کو در حقیقت اس اعتبار سے ہمیں پڑھنا ہے کہ قرآن کتنا ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے، اثر انداز ہو رہا ہے قرآن. اگر قرآن اثر انداز نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے مشرکین پڑھتے ہیں، ہم ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے بے ایمان لوگ پڑھتے ہیں. ہاں کم سے کم ایسا تو پڑھیں کہ ایمان لانے کے لیے پڑھیں، یعنی سنتی طریقے سے نہ پڑھیں جیسے مسلمان پڑھتے، بلکہ ایسے پڑھیں کہ جیسا کوئی غیر مسلمان مسلمان ہونے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، نہ یہ کہ بے ایمان طریقے سے. ایمان لانے کے لیے پڑھیں اور بات ہے، اور صرف جو ہے معلومات کے لیے پڑھے یہ الگ بات ہے. قرآن کے الفاظ انسان کو تبدیل کرتے ہیں، یعنی اس کا ذہن بدل دیتے ہیں، اس کی فکر بدل دیتے ہیں، سوچنے کا ڈھنگ بدل دیتے ہیں. یعنی وہ انسان وہ نہیں رہتا جو قرآن پڑھنے سے پہلے ہوتا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے, اس کی سوچ بدل جاتی ہے, اس کی فکر بدل جاتی ہے, وہ نہیں رہتا, یعنی اس کی ماہیت بدل جاتی ہے. ایک انسان مشرک انسان مومن بن جاتا ہے, ایک کمزور ایمان کا انسان قوی اور مستحکم ایمان والا بن جاتا ہے. قرآن مجید کی یہ تاثیر ہے, اثر ہے کہ قرآن رولا دیتا ہے انسان کو, یعنی قرآن مجید انسان کے خمیر کو گونتا ہے, اس کے بعد اس کو سنوارتا ہے, اس کو شیپ دیتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کو پوری طرح سے جو ہے قرآنی انسان بناتا ہے. قرآنی انسان جیسا کہ حضور تھے. حضور کے لیے کیا کہا, جب کسی نے پوچھا ان کی زوجہ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک حضور کیسے ہیں, یعنی دوسروں کی نظر میں الگ بات ہے, اور ایسی زوجہ سے پوچھا گیا کہ جو زوجہ کے بارے میں یہ ہے کہ عام انسان جو ہے جو ان کے ساتھ زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہے, عام لوگوں کے لیے مشکل ہے, تو پھر حضور نے کس طرح سے ایسے ازواج کو برداشت کیا, برداشت کی طاقت حضور کے پاس کتنی تھی. اور پھر ان سے جب پوچھا گیا آپس کے سوکنوں کے جھگڑے وغیرہ اختلافات سب کچھ ہوتے ہوئے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک حضور کی ذات کیسی ہے, تو کہا خلقہ قرآن, کہا پیغمبر جو ہے مجسم قرآن ہے. تو ہمیں قرآن کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ایک صلوات کے ساتھ کیونکہ وقت ماہ مبارک رمضان کا قیمتی ہے, لہذا ہم وقت ضائع کیے بغیر قرآن مجید کے متن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور سورہ بقرہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے اس سال, جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ جب سے باقاعدہ طور پر ہم ایران سے آئے ہوئے, یعنی 22-23 سال سے مسلسل جو ہے قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی ایک سورہ ماہ مبارک رمضان میں منتخب کیا جاتا ہے, اور اس سورہ کے شرح اور تفسیر بیان کی جاتی ہے. تو سورہ یاسین, سورہ ملک اور سورہ اسراء, سورہ عنکبوت, سورہ روم, مختلف سورتوں کی تلاوت ہو چکی ہے, اور سب سے پہلے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے سب سے پہلے سورہ بقرہ ہی سے ہم نے ان دروس کا آغاز کیا تھا ماہ مبارک رمضان کا, لیکن زیادہ آیتیں نہیں پڑھ پائے تھے, یعنی مہینہ ختم ہو گیا لیکن سورہ بقرہ ختم نہیں ہو سکا تھا, کیونکہ سورہ بقرہ بہت ہی مفصل سورہ ہے اور تیسرے پارے تک پہنچتا ہے, یعنی دو پارے پورا سورہ بقرہ ہے اور تیسرے پارے تک جو ہے سورہ بقرہ قرآن مجید کا سب سے زیادہ مفصل سورہ ہے. یہی وجہ ہے کہ 100-150 کچھ آیتیں ہم نے پڑھی تھی, اس کے بعد یہ سورہ مکمل نہیں ہو سکا تھا. تو آج 22 سال کے بعد پھر جو ہے اسی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. آپ حضرات کو یاد ہوگا گزشتہ سال سورہ مائدہ کی تلاوت ہم نے کی تھی, سورہ مائدہ بھی مدنی سورہ تھا اور یہ سورہ بقرہ بھی, یہ بھی مدنی سورہ ہے. اور یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ سورتیں در حقیقت حضور ہی کے زمانے میں جو ہے وہ تکمیل پا گئی تھی. چنانچہ سورہ برات کا ذکر ملے گا, سورہ بقرہ کا ذکر ملے گا, یعنی کتنے سورتوں کے نام بھی جو ہے رکھے جا چکے تھے اور لوگ ان سورتوں سے پکارتے تھے اور ان کا ذکر کیا جاتا تھا. تبھی تو ان کے خواص بھی روایتوں میں بیان کیے گئے کہ سورہ یاسین کا یہ ثواب ہے, سورہ رحمان کی تلاوت کا یہ ثواب ہے, اس طرح کے کا ذکر جو ہے روایتوں میں ملتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ صورتیں حضور کے زمانے ہی میں تکمیل پا گئی تھیں. اب یہ بات کہ یہ سورہ جو مدنی اور مکی کہلاتا ہے یہ کس وجہ سے؟ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ مدینے میں نازل ہوا اس لیے مدنی ہے، مکے میں نازل ہوا اس لیے مکی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اسلام کی مکی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں، اگرچہ کہ وہ کسی بھی جگہ پر نازل ہوئی ہوں لیکن وہ ساری کی ساری مکی کہلاتی ہیں. اور ہجرت کے بعد نبی کریم کی مدنی زندگی میں جو جو صورتیں نازل ہوئیں وہ سب مدنی کہلاتی ہیں، اگرچہ کہ وہ کسی جگہ پر نازل ہوئی ہوں. یہی وجہ ہے، یا مکی ہے یا مدنی ہے، یا مکی ہے یا مدنی ہے، اور کوئی دوسری نہیں. جبکہ آیتیں تو جہاں جہاں پیغمبر گئے ہیں وہاں وہاں نازل ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکی اور مدنی کا جو معنی ہے وہ مکے اور مدینے میں نزول کا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی مکی زندگی اور مدنی زندگی میں صورتیں جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہیں، کہ جو مدنی زندگی میں جو نازل ہوئی وہ مدنی کہلائی، مکی زندگی میں جو نازل ہوئی وہ مکی سورہ کہلائے، اگرچہ کہ کہیں پر بھی وہ نازل ہوئی. اب یہ جو سورہ ہے یہ مدنی سورہ ہے، یہ سورہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے اور بہت ہی مفصل ہے یہ. اور اس کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اگر چاہتے ہیں کہ آیتوں کے درمیان میں رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آیات کی تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ ہم اپنا وقت الگ سے اپنے الفاظ کا استعمال کم کریں اور قرآن مجید کے متن سے زیادہ وابستہ رہیں، تو اس کے لیے جو ہے سورہ بقرہ کا انتخاب جو ہے وہ فائدہ مند ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے جو سورے ہیں، مکی سورہ خاص طور پر، اس میں احکام جو ہے نہیں آئے ہیں. احکام جتنے زیادہ آپ کو مدنی سوروں میں ملیں گے وہ مکی سوروں میں نہیں ملیں گے. لہٰذا مکی سورے عقائد کے اور افکار اور نظریات پر مبنی ہیں، لہٰذا اس کا سمجھنا بھی دشوار ہے، اس کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت ہے. اگر جیسا کہ ابھی تک مکی صورتیں منتخب کی گئی تھیں، مکی صورتیں منتخب کرنے میں شرح تفسیر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن مدنی سوروں میں زیادہ آپ کو تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آیتیں بہت واضح ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کو سورہ بقرہ میں روزے کے احکام مل جائیں گے، حج کے احکام مل جائیں گے. سورہ بقرہ پورے قرآن کا ایک دیباچہ ہے. وہ لوگ جو پہلی بار جو ہیں سننا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. سورہ بقرہ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو پورے قرآن کا گویا جو ہے ایک دیباچہ اور فہرست پورے قرآن کی ہمیں مل جاتی ہے. مختلف موضوعات جو ہیں قرآن مجید کے آپ کو سورہ بقرہ میں ملیں گے. آیت الکرسی سورہ بقرہ میں ہے اور دیگر اہم ترین آیتیں سورہ بقرہ میں آپ کو ملیں گی. لہذا ہم آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کا، کہ جو اور بقرہ جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ یہ گائے کا سورہ جو ہے کہا جاتا ہے، بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں گائے کا ذکر آیا ہے. وہ ابھی ایک دو تین دن ہی میں شاید جو ہے وہ سورہ بقرہ میں جو ذکر آیا ہے بقرہ کا، اس کا تذکرہ ملے گا، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا ہے. اور فیل بھی ہے قرآن مجید میں، ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ فیل ہے، یعنی ہاتھی کا سورہ، تو اس میں ہاتھی کا ذکر آیا ہے، تو اس کے حساب سے اس کا نام جو ہے فیل رکھا گیا ہے. عموماً کہا جاتا ہے کہ نماز میں چھوٹے سورے پڑھے جائیں، بڑے سورے پڑھیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے ہیں کہ جو اتنی دیر تک جو ہے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں نماز کی رکعتوں میں. لیکن ایک لطیفہ ہے کہ کسی عالم نے سورہ بقرہ شروع کر دیا اور سورہ بقرہ ختم ہونے کے بعد جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو سورہ فیل شروع کر دیا, تو سوچے کہ سورہ بقرہ جب اتنا بڑا ہے تو سورہ فیل کتنا بڑا ہوگا, جبکہ سورہ فیل چھوٹا ہے اور سورہ بقرہ بڑا ہے. بہرحال درود پڑھیں. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی اگر تفصیل بیان کی جائے اور شرح کی جائے تو پوری رات گزر جائے, جیسا کہ روایات میں ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم در حقیقت یہ ایک الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے, بلکہ یہ وہ حقیقت ہے کہ سارے خزائن اسی اسم پروردگار سے کھلتے ہیں. اقرا باسم ربک الذی خلق, اللہ کے نام سے پڑھو, یعنی اللہ ہی کے نام سے ہر چیز ملتی ہے, ہر دروازہ, ہر مشکل اور ہر مطلب, ہر چیز جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اسم پروردگار سے. اسماء الہیہ ہی کے طفیل میں یہ کائنات بھی بنی ہیں اور تمام کائنات پر اسم پروردگار لکھا ہوا ہے, اس کا نام لکھا ہوا ہے, اور تمام مخلوقات اسی کے اسماء کا مجموعہ ہے. یہ حقائق ہیں. اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے, ہر سورہ کے آغاز میں یہ بات کہی جا چکی ہے کہ اللہ وہ اسم جلالہ ہے, اسم ذات ہے. اس صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ میں اسم ذات جو ہے اللہ جل جلالہ کو اسم ذات ہے. صفات والے جو اسماء ہیں اس میں بعض اسماء ایسے ہیں جو ذات پروردگار سے مخصوص ہیں, جیسے الرحمن ہے. آپ کسی بندے کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے, کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے, عبد الرحمن کہیں گے. لیکن رحیم جو ہے وہ آپ بندے کو بھی کہہ سکتے ہیں, رؤوف الرحیم. نبی کریم کو کہا گیا رؤوف الرحیم, لیکن رحمان نہیں کہا گیا. رحمان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسم خاص ہے, معنی عام ہے, یاد رکھنے کے لیے. اسم خاص ہے, معنی عام ہے, اور رحیم اسم عام ہے, معنی خاص ہے. اس لیے کہ رحمان کا معنی ہے رحمت عمومی, اور رحمت عمومی سب کے لیے, مسلمانوں کے لیے بھی ہے, کافروں کے لیے بھی. جیسے بارش رحمت ہے, یہ بارش جو رحمت ہے, یا دنیاوی نعمتیں جو رحمت الہی کے صدقے میں آئی ہیں, تو سب کے لیے ہے, یعنی رحمت عمومی ہے. اللہ رحمان ہے دنیا میں تو سب کے لیے ہے. یہ تمام جو نعمتیں ہیں یہ سب کے لیے ہیں, ماں باپ کی نعمت, بھائی بہن کی نعمت, خاندان کی نعمت, قبیلے کی نعمت, اور دوستوں کی نعمت, اور زمین و آسمان کی نعمتیں, یہ ساری نعمتیں جو ہے سب کے لیے ہیں. لیکن یہ جو اسم ہے رحمان, یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مخصوص ہے. کسی بشر کو ہم رحمان نہیں کہیں گے. اور رحیم, اس کا معنی خاص ہے مومنین کے لیے. اللہ رحیم ہے, اس کی رحمت مخصوص ہے مومنین کے لیے اور اہل آخرت کے لیے. وہ رحیم ہے, مومنین کے لیے رحیم ہے, اس کی رحمت خاص ہے. بعنوان رحیم وہ مومنین کے لیے ہیں, وہ اہل بہشت کے لیے ہیں, وہ اہل آخرت کے لیے ہیں. لیکن یہ لفظ رحیم یہ عمومیت رکھتا ہے, خدا اور بندے دونوں کو رحیم کہا جا سکتا ہے. اور لفظ اللہ تو مخصوص ہے ذات پروردگار سے. جو اس میں جامع ہیں, جامع صفات جلالیہ اور جمالیہ, تمام اسماء لفظ اللہ میں شامل ہے. اس لیے لفظ اللہ کی بھی خود لفظ کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے لفظ الف کو ہٹا دیں گے تو للہ ہوگا, وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے, اور للہ سے ہم لام ہٹا دیں گے تو لہو ہوگا, یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے, اور لہو سے بھی ہم لام ہٹا دیں گے تو ہو, یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے. یعنی الفاظ بھی جو انتخاب کیے گئے ہیں وہ دیکھنے میں تو عربی ہیں لیکن عربی سے لیے گئے الفاظ میں ایسی جان پھونکی گئی کہ اب وہ عربی نہیں رہے بلکہ عربی کا کمال ہے, عربی کی معراج ہے قرآن. عربی الفاظ بے جان ہیں, قرآن جاندار ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی ہے وہ ہے الف لام میم. الف لام میم کیا ہے, یہ اس کا مطلب کیا ہے یہ تو کسی کو نہیں معلوم ہے, اس کی مراد واللہ عالم کہا جاتا ہے. کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے, تا سین میم کا مطلب کیا ہے, یا سین کا مطلب کیا ہے, قاف کا مطلب کیا ہے. کہتے ہیں یہ حروف مخطیات یعنی قطع قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں. الف لام میم لکھا جاتا ہے, علم نہیں پڑھا جاتا ہے, بلکہ الف الگ پڑھا جاتا ہے, لام الگ پڑھا جاتا ہے, میم الگ پڑھا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں حروف مقطعات یعنی قطع قطع کر کے پڑھے جانے والے حروف. ٹھیک ہے, اس کا معنی کیا ہے نہیں معلوم ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ راز ہیں, یہ رمزیہ الفاظ ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس سوٹ کیس ہوتا ہے, اس پر جو ہیں نمبر لکھے ہوتے ہیں, وہ نمبر ہوتے ہیں, اس نمبر کا کچھ مطلب ہے. یعنی وہی نمبر اگر آپ ڈائل کریں گے یا گھمائیں گے تو وہ سوٹ کیس آپ کا کھلے گا, یا فون میں جو ہے نمبر ہوتے ہیں. یہ جو نمبر ہیں یہ آپ کے لیے معمولی ہیں لیکن یہی نمبر ہیں کہ جس کے ذریعے سے فون کھلتا ہے آپ کا. تو یہ الفاظ جو ہے رمزیہ کہے جاتے ہیں. اب اس کا معنی جو ہے کسی کو نہیں پتا ہے, لیکن جو سمجھا جا رہا ہے روایات کی مدد سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی لفظ تو بیکار نہیں خلق کیا ہے, یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جو الفاظ میں قرآن نازل ہوا ہے, جو اعلیٰ مفاہیم آسمانی جو زمین پر نازل ہوئے ہیں انہی لفظوں میں اتارے گئے ہیں, لفظوں کی زمین پہ اتارے گئے ہیں, اور یہ وہ لفظیں ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کی استعمال کی جانے والی ہی لفظیں ہیں, یعنی انہی الفاظ میں قرآن نازل ہوا ہے. تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ دیکھنے میں لفظیں ایک جیسی ہیں لیکن ان لفظوں میں قرآن کو ڈھال کر اسے ممتاز بنا دیا گیا ہے, ایک ایسا لفظ بنا دیا گیا ہے کہ جو دیکھنے میں ایک جیسا ہے مگر ایک جیسا نہیں ہے. اسے کیسے سمجھیں گے آپ؟ مثال کے طور پہ شکلیں فرعون و موسیٰ کی ایک جیسی, جیسا چہرہ فرعون کا ہے دیکھنے میں ویسے ہی چہرہ موسیٰ کا ہے. یعنی جہاں فرعون کے جو ہے سر پہ آنکھ ہے, کان ہے, ناک ہے, یعنی جس طرح کا ظاہری جسم فرعون کا کیسا ہے, ویسے ہی دیکھنے میں جناب موسیٰ کا جسم بھی دیکھنے میں ظاہر جسم ایک جیسا ہے, لیکن فرعون کہاں موسیٰ کہاں. فرعون کہاں موسیٰ کہاں. یعنی دیکھنے میں جو ہے جتنے انسان ہیں یہ سب ایک جیسے, حر ہے, شمر ہے, تو ظاہر میں جسم دونوں کا ایک جیسا ہے, لیکن معنوی اعتبار سے دیکھا جائے, روحی اعتبار سے دیکھا جائے, حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حر کہاں اور شمر کہاں. تو یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآنی الفاظ میں دیکھنے میں قرآن کے الفاظ وہی کتاب, لا, ریب, ہدا, متقین, یوم, یہی الفاظ ہیں, لیکن ان الفاظ کو جو زندگی بخشی گئی ہے اور زندگی بخشنے کے بعد یعنی قرآن ان الفاظ میں اترنے کے بعد ان الفاظ کو جو الگ معنی اور جہد دی گئی ہے, گویا روح پھونکی گئی ہے ان الفاظ کے قالب میں, ان روح پھونک کر الفاظ کو زندگی عطا کی گئی ہے, تو یہ جو زندگی عطا کی گئی ہے, یعنی قرآنی الفاظ عام الفاظ سے بہت مختلف, دیکھنے میں ایک جیسے, معجز نما ہے, اعجاز کر دے, یعنی دوسرے الفاظ مردہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ عربی مر چکی ہے لیکن قرآن زندہ ہے. آج حجاز والے مصر والوں کی زبان نہیں سمجھ پاتے, مصر والے جو ہے کوفیوں کا لہجہ نہیں سمجھ پاتے, کوفی والے جو ہیں وہ حجازیوں کا لہجہ نہیں سمجھ پاتے, لیکن قرآن زندہ ہے اور قرآن مجید کو سبھی سمجھ سکتے ہیں اور قرآن مجید سب کی سمجھ میں آنے والی کتاب ہے. گویا عربی بدلتی رہی, قرآن نہیں بدلا, اور قرآن مجید کے الفاظ 1400 برس سے لے کر آج تک پھیکے نہیں پڑے, افسردہ نہیں. یعنی آپ دیکھیں گے کہ جتنا قرآن پڑھا گیا, اس لیے کہتے ہیں قرآن یعنی قرآن سے ہے, قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا کی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن. ارشاد ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے, شک نہیں ہے. یعنی مراد کیا ہے, یعنی القرآن, قرآن مجید مراد ہے کتاب سے. کتاب حروف کے مجموعے کا نام ہے, کتاب حروف کے مجموعے کا نام کتاب ہے. الکتاب, کتاب یعنی عام کتاب, الکتاب یعنی خاص کتاب, ذالک الکتاب. اچھا ہونا کیا چاہیے تھا, ھذا الکتاب, ھذا یعنی یہ, ذالک یعنی وہ. تو ھذا الکتاب ہے یا ذالک الکتاب ہے, تو کتاب ھذا ہے, یہ کتاب ہے, لیکن ذالک کیوں استعمال کیا گیا, لفظوں کا انتخاب کیوں عمل میں آیا. یہ لفظ کا انتخاب اس لیے عمل میں آیا کہ عظمت کے اعتبار سے, دیکھنے میں تو قرآن سامنے ہیں لیکن عظمتوں کے اعتبار سے اور معنی و مفاہیم کے اعتبار سے ہمارے سے بہت دور ہے, بہت بلندی پر ہے. یعنی یہ وہ کتاب ہے, کہتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے, بیٹھی قریب میں ہے لیکن کہتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے, یعنی دیکھنے میں وہ ہمارے سے قریب ہے لیکن عظمت کے اعتبار سے ہم سے بہت بلند ہے, فاصلہ بہت زیادہ ہے. یعنی وہ جسمانی اعتبار سے قریب ہیں لیکن عظمت کے اعتبار سے بہت بلند. تو لہٰذا قرآن مجید کے الفاظ ہم سے قریب ہیں, ہمارے سامنے ہیں, لیکن کتاب کے الفاظ سامنے ہیں لیکن مفاہیم قرآن, مصادیق قرآن, معانی قرآن لوح محفوظ پر, فی کتاب مکنون ہے. اصل حقیقت وہاں ہے, وہ نازل ہوئی ہے لفظوں میں تاکہ ہماری دسترس میں آ سکے, تاکہ ان الفاظ کو ہمارے اعتبار سے ہمارے عقول کے مطابق نازل کیا گیا. کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے اعتبار سے. اللہ کی عظمت کے اعتبار سے قرآن نہیں ہے بلکہ بشر کے فہم کے مطابق قرآن کو نازل کیا گیا ہے. اللہ نے بشر کے ذہن کو سامنے رکھ کر نازل کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ دعاؤں میں جو مطالب ہیں وہ بہت بلند ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ پروردگار کو بندہ خطاب کر رہا ہے تو دعا نیچے سے اوپر جا رہی ہے اور قرآن اوپر سے نیچے آ رہا ہے. قرآن کا مخاطب بشر ہے, دعا کا مطابق ذات پروردگار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے مناجات شعبانیہ میں جو مطالب ہے وہ سہل ممتنع ہے, دیکھنے میں آسان ہے لیکن وہ معنی وہ سمجھ سکتے ہیں جو محب ہے. عام انسان الفاظ کو پڑھ سکتا ہے لیکن اس کو درک نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اپنے مناجات شعبانیہ پر, مناجات شعبانیہ ایک نجوہ ہے جو محبین کا نجوہ ہے, ایک بندے کا عاشقانہ گفتگو ہے کہ جو عام انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. وہ صرف لفظوں کو تو دیکھ سکتا ہے لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی اثرات تاثیر کو نہیں سمجھ سکتا, اور وہ الفاظ جس محبت سے نکلے ہیں ان الفاظ کو نہیں درک کر پاتا ہے. بہرحال مناجات میں, دعاؤں میں مطالب زیادہ گہرے ہوتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو جس میں کوئی قسم کا شک نہیں ہے. لاکھ دنیا شک پیدا کرنے کی کوشش کرے, ہر صدی میں ہر دور میں سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو مشکوک کیا جا سکے, لیکن قرآن مجید قابل شک نہیں ہے, قابل رد نہیں ہے, قابل تردید نہیں ہے. کیوں شک نہیں ہے؟ اس لیے کہ لا شک انہ من اللہ, اس لیے کہ قرآن مجید میں اس لیے شک نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل, اور اللہ کی ذات بے عیب ہے, بے نقص ہے. قرآن مجید جو نازل ہوا ہے یہ بھی نقائص سے پاک ہے, عیوب سے پاک ہے, یہ اللہ کی جانب سے نازل ہو. اس میں افی اللہ شک, اللہ کی ذات میں شک ہو سکتا ہے؟ وہ ذات جس نے بھیجا ہے وہ لاریب ہے, جس چیز کو بھیجا ہے وہ لاریب ہے, جن ہاتھوں سے بھیجا ہے وہ لاریب ہے. یعنی قرآن بھیجنے والا لاریب ہے, قرآن کا جن ہاتھوں سے قرآن بھیجا گیا ہے, جن کے ذریعے قرآن بھیجا گیا ہے وہ لاریب ہے. اور قرآن مجید کی تمام الفاظ لاریب ہیں. یہ جتنے کتاب کے مکتوبات ہیں, جتنے الفاظ کا جو مجموعہ ہے, چاہے قرآن کے پارے لاریب ہیں, قرآن کے سورے لاریب ہیں, قرآن کے جملے لاریب ہیں, قرآن کے حروف لاریب ہیں, قرآن کے نکات نقطے قرآن کے لوگ وہ لاریب ہیں, اور قرآن کا زیر و زبر لاریب ہے, لا ریب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. الذین ذالک الکتاب لا ریب فی ہدن للمتقین, یہ جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین ہی وہ ہیں کہ جو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں, متقین ہی ہیں جو قرآن کی ہدایت کے مستحق ہیں, متقین ہی ہیں جو ہدایت کے اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں جن منزل تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچانا چاہ رہا ہے. یعنی یہ ہدایت کی دیکھیے دو معنی ہیں ہدایت کے. ایک ہدایت اراءت الطریق ہے, یعنی راستہ دکھانا, یہ ہدایت ہے. اور ایصال الی المطلوب, یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے. یعنی ہدایت ایک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہدایت کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے شہر فلاں جگہ پر ہے, آپ ادھر سے ادھر چلے جائیے. یعنی راستہ دکھاتے ہیں, خود ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچاتے نہیں ہیں. یہ ہدایت کہتے ہیں اراءت الطریق, راستہ دکھانے والی ہدایت. لیکن یہاں جو ہدایت ہے, جو متقین کے لیے جو ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے, یہ ہدایت ایصال الی المطلوب والی ہدایت ہے, یعنی مقصد تک اور منزل تک پہنچانے والی ہدایت ہے. جہاں قرآن مجید متقین کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ہدایت کی آخری منزل تک پہنچا دیتا ہے, تو ہدایت یعنی ہدایت کامل, کامل ہدایت, ایصال الی المطلوب والی ہدایت. وہ ہدایت کی منزل پر قرآن فائز کرتا ہے متقین کو, اور متقین ہی اس منزلوں کو طے کر سکتے ہیں. جن کے پاس تقویٰ نہیں ہے, جن کے مزاج میں قرآن کے حصول کی صلاحیت نہیں ہے, آمدگی نہیں ہے, مثال کے طور پہ جو زمین ہموار نہیں ہے, جو بنجر زمین ہے, اس پر بیج اگ ہی نہیں سکتے, بنجر زمین پر درخت لگ ہی نہیں سکتے, زمین کا ہموار ہونا ضروری ہے. تو زمین کا ہموار ہونا جو ہے بیج کے آنے سے پہلے بھی ضروری ہے. آپ کہتے ہیں کہ متقی وہ ہے وہ جو ہدایت یافتہ ہیں, انہی کو تو متقی کہا جاتا ہے. یہ وہ والا تقویٰ نہیں ہے, یہ وہ والا تقویٰ ہے کہ جو فطرت انسان کے اندر جو تقویٰ ودیت کیا ہوا ہے, وہ تقویٰ ہے. کہ جو ایمان سے پہلے بھی ضروری ہیں, ایمان کے ساتھ ساتھ ضروری ہے, ایمان جب تک باقی ہے جب تک تقویٰ باقی رہنا ضروری ہے. یعنی تقویٰ کو گویا جو ہے وہ ایمان کا پنجرہ کہا جاتا ہے, کہ پرندے کے آنے سے پہلے پنجرے کا تیار رکھنا ضروری ہے, کہ اگر پرندہ لایا جائے اور پنجرہ نہ ہو تو پرندہ اڑ جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جن کے پاس تقویٰ نہیں ہوتا ہے ان کا ایمان اتنا ڈاواڈول ہوتا ہے کہ صبح آیا اور شام ختم ہو گیا, صبح مومن اٹھے اور شام کافر ہو گئے. تو ایمان کی دو قسمیں بیان کی گئیں, ایک ایمان تو وہ ہے جو صبح آیا اور شام چلا گیا, اور دوسرا ایمان وہ ہے جو راسخ الایمان ہے, کہ اس پہاڑ اپنی جگہ سے ہے ہٹ سکتا ہے لیکن ایمان اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا. تو پھر یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ تقوی والا ایمان ہے. تو ہدن للمتقین, متقین کو جو ہدایت دی جاتی ہے وہ ہدایت کامل ہدایت ہوتی ہے, ایصال للمطلوب والی ہدایت ہوتی ہے. منزل تک پہنچا دیا جاتا ہے متقین کو, منزل تک پہنچا دیا جاتا ہے, انہیں ہدایت دی جاتی ہے, اور وہی ہدایت لے بھی سکتے ہیں. جن کے پاس تقویٰ نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے, نہ وہ علم لے سکتے ہیں, نہ وہ کمالات کو لے سکتے ہیں, نہ وہ رزق لے سکتے ہیں, کچھ نہیں لے سکتے اگر ان کے پاس تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ جو ہے حصول رحمتہائے الہی اور حصول برکت الہی کے لیے تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس تقوی نہیں ہے اور آپ کی سرزمین گناہوں سے پٹی ہوئی ہے, گناہ اس پہ جو ہے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں, تو اس سرزمین پر جو ہے وہ کوئی درخت نہیں لگ سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, تم تقویٰ اختیار کرو اللہ تمہیں علم عطا کرے گا. لہذا اب اگر ہم یہاں تقویٰ کی تشریح کریں گے تو وقت پہلے ہی ختم ہو چکا ہے اور جو ہے دوسری آیتیں ہم نہیں پڑھ پائیں گے. لہذا ہم قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھتے ہیں کہ ہدن للمتقین, یہ کتاب متقین کے لیے سبب ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. الذین یؤمنون بالغیب, ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں, متقی کون لوگ ہیں, وہ کون لوگ ہیں کہ جو واقعی ہدایت یافتہ اور متقی کہے جا سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور غیب کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب وہ چیز ہے جو حواس سے غائب ہو. ایسا نہیں ہے کہ جو چیز غائب ہے وہ موجود نہیں ہوتی ہے. جو کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز غائب ہے تو یعنی موجود نہیں ہے, موجود ہوتی ہے لیکن ہماری نظروں سے غائب ہوتی ہے. یہ ظاہری نگاہ اسے دیکھ نہیں سکتی, حواس ہے نا, یہ ظاہری حواس خمسہ جیسے کہتے ہیں, حس باصرہ, حس سامعہ, حس شامہ, حس ذائقہ, حس لامسہ, یہ پانچ حواس, یہ حواس خمسہ, یہ جو حواس ہیں, جو چیز حواس سے باہر ہو وہ غیب ہے. یعنی جو دکھائی نہ دیتی ہو وہ غیب ہے, جو سنائی نہ دیتی ہو وہ غیب ہے, جسے سونگا نہ جا سکتا ہو وہ غیب ہے, جسے لمس نہ کیا جا سکتا ہو وہ غیب ہے. یعنی جو حواس کے باہر ہو وہ جو شے, اسے غیب کہا جاتا ہے. تو ارشاد ہو رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی وہ چیز جو ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی اس پر ایمان رکھتے ہیں. لوگ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں, یعنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان, اور جو چیز آنکھوں سے دیکھ کر ایمان, آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس خدا کو مانتا ہی نہیں کہ جس خدا کو نہ دیکھوں, مگر وہ ان حواس سے نہیں دکھائی دیتا. جو حواس سے دکھائی دیتا ہے وہ مادی شے ہوتی ہے, مانوی اشیاء کو مادی نگاہیں دیکھ ہی نہیں سکتی. مثال کے طور پر آنکھوں سے محبت دکھائی دے سکتی ہے, وہ معانی فکری معانی اور عقلی معانی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتی. ایمان آنکھوں سے دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے, کانوں سے سنائی دینے والی چیز نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اس خدائے غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اس ملائکہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتی ہے آنکھوں سے مگر اس پر وہ ایمان لاتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ, اور جو نماز قائم کرتے ہیں. ایک ہے یقیمون الصلاۃ یعنی نماز قائم کرتے ہیں, ایک ہے نماز پڑھتے ہیں, یصلون نماز پڑھتے ہیں, اور یقیمون عموم قرآن میں کہا گیا یقیمون الصلاۃ, نماز اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو کہا گیا, نماز پڑھو نہیں نماز قائم کرو. تو یہ پڑھنے اور قائم کرنے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پڑھنا بغیر شرائط کے بھی ہو سکتا ہے, لیکن قیام بغیر شرائط کے نہیں ہو سکتا ہے. یعنی نماز غصبی جگہ پہ نہیں ہو سکتی ہے, نماز جو ہے غصبی لباس میں نہیں ہو سکتا ہے, نجس لباس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے, غصبی وضو کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ شرائط ہیں, ان شرائط کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے قیام الصلاۃ کہا جاتا ہے, نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے, اور جو بغیر شرائط کے پڑھی جاتی ہیں اس کو پڑھنا کہا جاتا ہے, قائم کرنا نہیں کہا جاتا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے یقیمون الصلاۃ, جو نماز کو قائم کرتے ہیں اپنے شرائط کے ساتھ, ایسا نہیں کہ پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں مگر شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں, یوں ہی نہیں پڑھتے بغیر شرائط کے. یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں. وہ مما رزقناہم ينفقون, اور جو چیز ہم نے انہیں دی ہے اسے وہ اللہ کی راہ میں, مما رزقناہم جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کر دیتے ہیں. وہ مما رزقناہم جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے وہ سب اللہ کی راہ میں انفاق کر دیتے ہیں. تو یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے, جس طرح سے اہل بیت کے لیے کہا گیا کہ اہل بیت تمہارے لیے ہدایت ہے, اور حضور نے کہا میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, انی تارکم فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, میں کتاب اور اہل بیت, کیونکہ کتاب پڑھنا ہے اور عمل کیسے کرنا ہے یہ اہل بیت بتائیں گے کہ اس آیت کو پر عمل کیسے کیا جاتا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے, یعنی نماز کس طرح ولایت کے سائے میں پڑھی جاتی ہے, زکوٰۃ کس طرح سے جو ہے دی جاتی ہے, یہ سب جو ہے. تو قرآن اور اہل بیت یہ پیغمبر اکرم کے بتائے ہوئے دو حقیقتیں ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذین یؤمنون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اب دیکھیے کتنی آیتیں بہت صاف ہیں, آیتیں بہت وہ آیتیں ہیں کہ جس میں آپ کو آسانی کے ساتھ واضح آیتیں مبین ہیں, قرآن مبین ہے, واضح آیتیں ہیں. والذین یؤمنون, اور حقیقت میں مومن وہ ہیں, الذین یؤمنون بما انزل من قبلک, جو آپ سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھنے والے ہوں. یعنی کامل مومن وہ ہیں کہ جو ان چیزوں پر بھی ایمان رکھیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں, یعنی تورات پر بھی ایمان رکھیں, انجیل پر بھی ایمان رکھیں, زبور پر بھی ایمان رکھیں, وہ چیزیں جو آپ پر آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, ما انزل الیک جو آپ پر نازل ہوئی ہے, یعنی یہ قرآن پر ایمان رکھیں جو آپ پر نازل ہوئی ہے. یؤمنون بما انزل الیک جو آپ پر نازل ہوئی, اور اس کے بعد وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے جن پر نازل ہوئی ہیں, جو چیزیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھے تو مومن کامل ہیں. یعنی مسلمان وہ ہیں جو مسیح پر بھی ایمان رکھے, کلیم پر بھی ایمان رکھے, خلیل پر بھی ایمان رکھے, نوح اور آدم علیہ السلام پر بھی ایمان رکھے. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ان پر بھی. وبالآخرت ہم یوقنون, در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں, ایقان کی منزل میں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون, اور وہی لوگ کامیاب ہیں. وصدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.